रूहुल्ला खुमैनी, शाजो नादिर ही किसी की ذاتی पाकीजगी पर बात या उसका इशारा करते थे, मगर ये कि उनकी वफात के बाद अलबत्ता अली खामनाई इस मामले से मुस्तस्ना थे।
जी हाँ, उन्होंने लोगों के बारे में अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अपने ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन वो बहुत मोहतात थे कि इस बात से कुछ दूसरे माने या मौजूआत ना निकाल लिए जाएं और गलत फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि कुछ लोग इमाम के जुमलों को मुख्तलिफ जिहाद से तशरीह करते थे, खास तौर से उनके चाहने वाले। इसी वजह से इमाम इस बारे में एहतियात करते थे। इमाम नहीं चाहते थे कि जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी जिंदगी में उसके असरात हों, क्योंकि ऐसी बातों पर गलत मानी की चादर डाल दी जाती थी। अलबत्ता किसी की शहादत या वफात के बाद उस शख्स के बारे में अपनी मुस्बत राय बयान करते थे, क्योंकि इस मौके पर उन बातों से गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता था। बाज़ औक़ात इमाम अपने घर वालों के सामने किसी की तारीफ कर देते थे, जैसा कि आकाए खामनाई की निस्बत भी ऐसा ही हुआ था।
जमरान में रूहुल्ला खुमैनी के घर हिजबे जमहूरी इस्लामी के अरकीन से मुलाकात हुई। इसमें इमाम बार बार हिजब के तर्जुमान आकाए खामनाई से मुखातिब होते थे।
मैं हिजब के सारे अरकीन से आशनाई नहीं रखता, लेकिन कुछ अफराद जिन्होंने इस हिजब की बुनियाद रखी है उन्हें मैं जानता हूँ। मैंने आकाए खामनाई को बड़ा किया है, मैंने आकाए हाशमी और आकाए बहिश्ती को परवान चढ़ाया है, मैं उन्हें इब्तिदा से आज तक देख रहा हूँ। अलबत्ता दूसरे कई एक अफराद को जानता हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा राबता नहीं रहा।
इमाम ने सैयद अली खामनाई पर कातिलाना हमले के बाद उनके नाम एक खत लिखा। मुझे आप पर फख्र है प्यारे खामनाई।
जब भी मैं तसव्वुर करता हूं कि ये वाकया बाइस बना है हमारे अजीम शान रहबर मुझ हकीर की निस्बत निगाह लुत्फ करम कर रहे हैं और मेरे नाम खत में मुझसे इजहार हमदर्दी की है, नेज हमारी अजीम और मुजाहिद कौम मेरे लिए दस्ते दुआ बुलंद कर रही है, मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता है।
कातलाना हमले के बाद इमाम खुमैनी और आकाए खामनाई के माबैन पहली मुलाकात में इसके बावजूद कि मोहम्मद अली रजाई की बतौर सदर तकर्री की तकरीब थी, रूहुल्ला खुमैनी का हुक्म था कि खामनाई उनके साथ बैठें।
ये जनाब मोहतरम जिन्होंने यहाँ तशरीफ लाने की जहमत की है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आका खामनाई सल्लल्लाहु अलैहि हैं और यहाँ तशरीफ फरमा है। उन्होंने आखिर क्या किया था बताएं, कुछ तो कहें। क्या उन्होंने खिलाफ कानून या कोई खिलाफ वर्जी अंजाम दी? क्या किया था उन्होंने जो तुम लोग उन्हें कत्ल करना चाहते थे और फिर उसमें कामयाब नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह।
निजाम के सरबरा मर्जे और वली फकीह आयतुल्ला खामनाई के फकीही मुकाम व मर्तबे पर मोहरे तस्दीक सब्द करते हुए उन्हें खत लिखते हैं। मैं आपको फकीही मामलात में एक आगा दाना व बीना और इस पर पाबंदी से अमल करने वाले ब्रादर की हैसियत से देखता हूँ। आप उन नायाब लोगों में से एक हैं जो सूरज की मानिंद चमकते हैं। रूहुल्ला खुमैनी का ये नजरिया आयतुल्ला मुंतजरी के साथ अमूमी इख्तलाफ के बाद सामने आया, खास तौर पर उनके बरतरफ होने के एक माह बाद।
मुंतजरी की बरतरफी के बाद मैं इस मसले के बारे में बहुत परेशान थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन क़यादत के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद रहती थी। कौन रहबर बनेगा और मुल्क किस तरह चलेगा? मैंने इरादा किया कि खुद इमाम से पूछूं, और मैंने उनसे कहा, मैं इस बारे में फिक्रमंद हूँ। अच्छा तो नहीं लगता कि मैं इस बारे में आपसे बात करूं, लेकिन ये तो होना है। आप अपने बात किसे क़यादत के लिए तजवीज़ करते हैं? मैं बात करती रही और वो खामोश थे। मैंने कहा, बेहतर है कि मजलिस खबरगान ये जिम्मेदारी ले, क्योंकि हमारे पास आपकी जगह पुर करने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने पूछा, कौन कहता है कि कोई नहीं है? मैंने उनसे कहा, कौन सियासत के साथ साथ इस सतह का इज्तिहाद और इल्मियत रखता है। میں کسی کو ان خصوصیات کا حامل نہیں پاتی۔ امام نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ ہیں سید علی خامنائی۔
من نمیتونم، نداریم به نظرم میرسه۔ گفتن چرا؟ آقای خامنه‌ای؟
سب سے زیادہ جس کسی نے آقا خامنائی کے ابتدائی اجتہاد کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا اور روح اللہ کے بعد انقلاب کے لیے نئے رہنما کی تمام شرائط کے حامل شخص کی نشاندہی کی، وہ شخص آقا خامنائی کا انقلاب سے پہلے اور امام خمینی کی زندگی کے دوران کا دوست اور دیرینہ ساتھی اکبر رفسنجانی تھا۔
میں ابتدا سے ہی قریب ہونے کی بنا پر ان کی ذاتی زندگی اور اس غربت و سادگی سے بھی آگاہ ہوں جو آج تک ان کی زندگی پر محیط ہے۔ آج بھی ملکی صدر کے عہدے پر فائز ہونے اور امام خمینی کے بعد ملکی پہلی شخصیت ہونے کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں نہ مزاج میں تبدیلی آئی ہے اور نہ طرز زندگی بدلا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں پروردگار عالم نے ایسی نعمت چند مخصوص اقوام کو عطا کی ہیں، اور آج ہماری پارلیمان میں حلف برداری کے لیے ایسے قابل احترام صدر موجود ہیں۔ اس موقع پر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بہت سے دوست اور ساتھی جو حقیقت میں منصب آیت اللہ کے حقدار ہیں، آقا خامنائی اپنے حصول علم کے زمانے میں اور آج بھی، ہم جانتے ہیں کہ ان کا علمی مقام ان حضرات سے زیادہ یا مساوی ہے، اپنے انکساری کی بنا پر راضی نہیں ہے کہ ایسے القابات استعمال کیے جائیں، حتیٰ کہ علمی میدان میں جو کہ علماء کے ساتھ خاص ہے، ایک پاکیزہ کردار، علمی و فکری با تقویٰ اور صاحب بصیرت شخصیت پروردگار عالم نے اس ملک کو عطا فرمائی ہے۔
رفسنجانی وہ گواہ ہیں جنہوں نے مجلس خبرگان رہبری میں امام خمینی کی وفات کے چند گھنٹوں بعد رہبر کے انتخاب کے لیے منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی انہی خیالات کا اظہار کیا۔
ہم امام کے ساتھ محو گفتگو تھے اور ہماری تاکید یہ تھی کہ اگر آپ نے آقائے منتظری کو برطرف کر دیا تو ہم قیادت کے حوالے سے مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ شورا قیادت کی بہت زیادہ مشکلات ہیں اور امام بھی شورا قیادت کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے۔ فرد کے اعتبار سے ہم نے کہا، فی الوقت ہمارے پاس ایسا کوئی فرد نہیں ہے جسے معاشرے کے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ ہمارا مفروضہ مرجعیت اور دوسرے مسائل کی بنیاد پر تھا۔ امام نے فرمایا، کیوں نہیں ہے، آقا خامنائی ہیں۔ ان دنوں ہم اس بات کو تسلی قرار دے سکتے تھے، چونکہ امام ہمیں مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے اور توجہ دلا رہے تھے کہ کوئی راہ حل مل جائے، پریشان نہ ہو۔ ہم نے ان دنوں یہی طے کیا کہ اس بات کو عام نہ کریں، اور پھر یہ بات کسی سے نہ کہی گئی، لیکن کچھ افراد کو اس کی بھنک پڑ گئی، نہیں معلوم انہیں کیسے پتا چلا۔ بہرحال ہم نے کسی سے نہیں کہا، خود آقا خامنائی کی جانب سے بھی اصرار تھا کہ اسے بیان نہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کسی بھی جگہ اس کا ذکر نہ کروں، میں بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتا تھا۔
رفسنجانی ایک اور گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں جو آقا احمد اور روح اللہ خمینی کے درمیان ہوئی تھی، جب آقا خامنائی کا بیرونی دورہ جات پر استقبال کیا جا رہا تھا۔
تیسری مرتبہ اس بات کا ذکر احمد آقا نے کل ہم سے کچھ لوگوں کے درمیان کیا۔ انہوں نے کہا، جب آقا خامنائی شمالی کوریا کے دورے پر تھے اور ان کے استقبال کی ویڈیو کوریا کے صدر جناب کیم ایل سونخ کے ساتھ ٹی وی سے نشر کی جا رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت مناظر تھے۔ احمد آقا کہتے ہیں، میں نے کہا، آقا خامنائی نے اپنی خوب جگہ بنا لی ہے اور اس مملکت کی عزت و افتخار کا باعث ہیں۔ امام خمینی نے فرمایا، حقیقت میں یہ رہبری کے لائق ہیں۔
مجلس خبرگان سے سید علی خامنائی کا بطور رہبر انتخاب ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد آقا خامنائی امام خمینی کے گھر جاتے ہیں اور سید احمد خمینی اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔
میں انتہائی مشکور ہوں، پروردگار عالم آپ کو ہمارے لیے محفوظ فرمائے۔ جب سے مجلس خبرگان کی جانب سے آپ کا تقرر کیا گیا ہے اور ہم سب کی رہبری آپ نے ذمہ لی ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ بہت ہی اچھا ہوا ہے، ہم پورے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عاشقانہ وار آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ جو حکم دیں گے ہم انجام دیں گے۔ خدا کا شکر ہے ہمارے دشمنوں کو اندھوں کی طرح کچھ سجائی نہیں دے رہا، اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ صرف چند گھنٹوں بعد اس مملکت نے اپنا رہبر متعین کر لیا ہے، اور وہ بھی آپ جیسا رہبر۔ ہم فتوی امام کے تحت آپ کو اپنا ولی تصور کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی حمایت اور احترام میں کمی نہیں کریں گے۔ نیز ہر وہ چیز جو ہمارا فریضہ ہے آپ کے ماتحت رہتے ہوئے اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ پروردگار عالم آپ کو ہمارے لیے محفوظ رکھے۔
میں انتہائی مشکور ہوں۔
آقا خامنائی کے حقدار ہونے کا واضح ثبوت خود امام خمینی ہے۔ اپنی آواز اور واضح اور سادہ زبان میں توجہ سے سنیں، یہ ایک گواہی سے بڑھ کر ایک وصیت ہے۔ طلبہ، کارکنوں، پیروکاروں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک نظام کے بانی کی وصیت ہے۔ خامنائی میرے بعد آپ کا رہبر ہے۔
ایک شخص آقا خامنہ ای جیسا کہ جو اسلام سے وابستہ اور قوم کا خادم ہو، اس کا دل اس بات پر دھڑکتا ہو کہ وہ اس قوم کی خدمت کرتا رہے، آپ تلاش نہیں کر سکو گے۔ علاوہ ازیں انقلاب جہاں تک جائے گا، یہ پہلے بھی اس کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی آخر تک جانے کے لیے یہ تیار ہیں۔
تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا، اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟
بنی صدر کی برطرفی کے بعد صرف 3 ہفتوں کے اندر ایران نئے صدر محمد علی رجائی کا انتخاب کر رہا ہے۔ تین دن بعد صدر نے محمد جواد باہنر کا نام وزیر اعظم کے لیے پیش کر دیا۔ اگلے ہی دن پارلیمان نے باہنر کی وزارت عظمیٰ پر اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ آٹھ دن بعد باہنر نے اپنی کابینہ کے نام منظوری کے لیے پارلیمان میں پیش کر دیے۔
مجموعی طور پر میں اپنے ایمان، اعتقاد اور دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اور قربتاً اللہ اس کابینہ پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔
باہنر کی کابینہ منظوری کے بعد 2 ہفتے سے بھی کم وقت میں بتاریخ 28 اگست 1981 کو ایک زبردست دھماکے نے وزیر اعظم کے دفتر کو ہلا کر رکھ دیا، جس کی ذمہ داری مجاہدین خلق نے قبول کر لی۔ رجائی اور باہنر دونوں شہید ہو گئے۔
ہر دم از این راہ گزار راہ گزری می رود، در پی مردان مرد پی سپری می رود، عرصه نگردد تهی گرچه ز هم سنگران، گه جگری می درند گاه سری می رود، روزن فتح و ظفر بسته نخواهد شدن، گرز خزان آبکی بر قدری می رود، راه رجا بسته نیست گرچه رجا۔
سید علی خامنائی کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے دوست کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ وہ رجائی سے پیار کرتے تھے اور ان کے بارے میں خاص جذبات رکھتے تھے۔
بے خدا قسم در میان شما،
خدا کی قسم آپ کے درمیان ہزاروں رجائی اور باہنر ہیں، خدا کی قسم آپ جوانوں کے درمیان، آپ مردوں اور عورتوں کے درمیان ہزاروں ایسے ہیں جو امریکہ سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔
رجائی کے قتل کے بعد ایران ایک مرتبہ پھر صدارتی انتخابات کروائے گا۔ آہستہ آہستہ روح اللہ خمینی کے لیے واضح ہو گیا کہ علماء کا حوزہ علمیہ اور مساجد میں واپس جانا اور سیاسی عہدوں کو دوسروں کے لیے چھوڑنا، چاہے وہ دیندار ہوں، مصلحت نہیں، جیسے مہدی بازرگان تھا، جو کہ انقلاب کی ہویت اور مقاصد کو نقصان پہنچانے کا سبب بنا۔ علماء ہی انقلاب کے ضامن ہیں۔ یہ وہ نتیجہ تھا جس پر امام خمینی انقلاب کے 2.5 سال بعد پہنچے تھے۔
کچھ دن بعد یہ بات ہونے لگی کہ صدارتی انتخابات کروائے جائیں۔ آقا خامنئی اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد پارلیمان میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے ایک نشست کی تاکہ صدارتی امیدواروں کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ آقا خامنائی کو نامزد کیا جائے۔ ان سے درخواست کی گئی کہ آپ تیار رہیں۔
انقلاب کے بعد تیسرے صدارتی انتخابات میں 5 امیدوار ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں: علی اکبر بروڑش، رضا زور ہائی، حسن غفوری فرد، مہدوی کنی، علی خامنائی۔
صدر کے نزدیک جو لائحہ عمل ضروری ہونا چاہیے، اسے ترتیب وار یوں تقسیم کر سکتا ہوں کہ معاشی پالیسیاں، ملک میں معاشی پالیسیوں کا فائدہ لازمی طور پر کمزور اور نادار طبقے تک پہنچنا چاہیے، اور ان تک پہنچنا چاہیے جو ملکی انتظامی مراکز سے دور علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔
ووٹوں کی گنتی کے ابتدائی اوقات میں ہی سید علی خامنائی نمایاں برتری کے ساتھ صدر منتخب ہو گئے تھے۔
کل حاصل ہونے والے ووٹ 1,60,32,486 ہیں، ان میں سے 1,52,45,845 ووٹ آقا سید علی خامنائی کے حق میں ڈالے گئے ہیں۔
سید علی خامنائی انقلاب کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں۔
اگر ہم ووٹ کی فیصدی تناسب پر نگاہ کریں، ہمارے پہلے صدر نے 75.9% ووٹ حاصل کیے تھے، تاہم بدقسمتی کے ساتھ وہ سچائی پر اپنی حکومت نہ چلا سکے۔ ہمارے شہید بھائی آقا رجائی 88.3% ووٹ حاصل کر سکے، اور اب حضرت حجت الاسلام علی خامنائی نے 95% ووٹ حاصل کیے ہیں۔
خودشون اختصاص میدن۔
یکم اکتوبر 1981 کو علی خامنائی اسلامی جمہوریہ ایران کے تیسرے صدر بن گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس قوم نے جو مجھے اقتدار مقدس امانت کے طور پر سونپا ہے، اس کی نسبت نیک نیت، امانت دار، وفادار اور اس کا رازدار رہوں گا۔
صدر منتخب ہو جانے کے بعد اب وزیر اعظم کو نامزد کرنے کا مرحلہ ہے۔ حزب جمہوری کے رکن جناب میر حسن موسوی کا نام عوام کے سامنے آتا ہے۔ 29 اکتوبر کو سید علی خامنائی نے پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے میر حسن موسوی کو بطور وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ 3 دن بعد وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کے نام منظوری کے لیے پارلیمان کے سامنے پیش کیے، جنہوں نے بہت جلد پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ سیاسی استحکام کے بعد اس ملک کا اہم ترین مسئلہ جنگ تھا۔
مرکزی دفاعی کونسل میں کیا امور زیر بحث آئے ہیں؟
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کل رات نسبتاً ایک لمبی نشست میں زیادہ وقت فوج کے انتظامی ڈھانچے پر نظر ثانی کرنے والے کمیشن کی رپورٹ پر صرف ہوا، جو وہ دفاعی کونسل کے سامنے پیش کر رہا تھا۔
بنی صدر کی برطرفی کے بعد نئے صدر کے لیے ضروری تھا وہ فوج کے اندر بعض سپہ سالاروں کو تبدیل کرے۔ ستمبر 1981 سے مارچ 1982 تک، یعنی 6 مہینے تک، ایران نے 4 بڑے حملے کیے، ایسی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ کہ جس میں فوج اور سپاہ کی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ محسن رضائی سپاہ کے سربراہ کی حیثیت سے اور سیاد شیرازی ایرانی بری فوج کے سربراہ کی حیثیت سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ بنی صدر کے بعد ان دونوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جنگ پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ یہ ایسا اتحاد تھا جس کا سید علی خامنائی سے مضبوط تعلق تھا۔ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں غیر معمولی فتوحات کی۔ 27 ستمبر 1981 کو پہلی کامیابی حاصل ہوئی جب آبادان کا محاصرہ توڑ دیا گیا۔ اس واقعے نے مسلط کردہ جنگ کی تاریخ، حکمت عملی اور اسٹریٹجک پوزیشن کو معکوس کر دیا۔
اللہ! 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 اللہ!
میں اپنے بھائیوں کے سامنے جنہوں نے اس طرح قربانی دی اور جہاد کیا، انہوں نے ایرانی قوم کے لیے ایسی کامیابی حاصل کی، ایک بات بیان کروں گا۔ امام نے ان کے لیے بہت عمدہ کہا۔ امام نے فرمایا، میں آپ کے ہاتھوں اور بازوؤں کو دور سے ہی بوسہ دیتا ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی تعریف اور تشکر نہیں ہو سکتا تھا۔
بنی صدر کے برطرفی کے 4 مہینے بعد آبادان کا محاصرہ توڑ دیا گیا اور اسے آزاد کروا لیا گیا۔ بنی صدر کے ہٹتے ہی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی اور تمام افواج ایک ہو گئیں۔ جنگ میں رضاکاروں اور شرکا کی تعداد میں اضافہ ہوا اور کچھ ہتھیار فراہم کیے گئے، جس سے انکشاف ہوا کہ سابقہ سربراہ مجاہدین سے اسلحہ چھپا رہا تھا۔ علیحدگی اور مخالفتیں پیچھے رہ گئیں اور انہوں نے اتحاد اور یکجہتی کو راستہ دے دیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ کے مطابق اور ان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد، میں بطور آپریشن لیڈر گزشتہ حملہ، جسے طریق القدوس کا نام دیا گیا ہے، اس کے موجودہ مرحلہ کا خفیہ کوڈ یا حسین انتخاب کرتا ہوں۔
از رشید بکلیه واحدا، از رشید بکلیه واحدا، یا حسین، یا حسین،
بکلیه واحدا، یا حسین، یا حسین۔
ایران دفاعی حکمت عملی سے دفاعی حملوں کی طرف بڑھنے لگا۔ 1981 کی گرمیوں سے باسی فوجوں کی عقب نشینی کے ساتھ ایرانی فوجیں پیش قدمی کرنے لگیں۔ وہ فوج جو کچھ پہلے تک اپنے مراکز اور دفاعی خطوط پر یکے بعد دیگرے شکست کھا رہی تھی، اب یہی فوج پیش قدمی کر رہی تھی کہ بستان، دزفل، شوش اور اندمش کو آزاد کروائے۔ ایرانی فوجوں کے دباؤ نے باسی فوجوں کو جنوبی ایران سے عقب نشینی پر مجبور کر دیا اور انہوں نے 4500 مربع کلومیٹر کا علاقہ چھوڑ دیا۔ باسی فوجیں خرم شہر کی دیواروں سے جا لگیں، جسے انہوں نے اپنا مضبوط دفاعی مورچہ بنا لیا تھا۔
ان برسوں میں میں نے شام کے بہت سارے دورے کیے اور حافظ الاسد سے ملاقات کی۔ تقریباً ہر کاروائی کے دوران ہم شام جاتے تھے۔ حافظ اسد نے مجھ سے کہا، اگر آپ نے خرمشہر کو آزاد کروا لیا تو دنیا مان لے گی کہ آپ فاتح ہیں، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کہیں کہ ہم نے فلاں علاقہ یا فلاں علاقہ آزاد کروا لیا تو دنیا توجہ نہیں کرے گی۔
ایرانیوں نے خرم شہر کے باہر سے ایک زبردست حملہ شروع کیا۔ دونوں طرف سے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ 25 دنوں کی سخت لڑائی کے بعد 24 مئی 1982 کو خرم شہر آزاد ہو گیا۔
حي على الفلاح حي على الفلاح
خرم شہر کی آزادی کے ساتھ امام خمینی نے سید خامنائی سے کہا کہ اب وہ محاذوں پر نہ جایا کریں۔
جنگ کے ابتدائی دنوں میں جب دشمن اہواز کے قریب دوب ہردن علاقے میں تھا، آقائے خامنائی سب سے آگے آگے تھے۔ انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور جاسوسی و دیگر کاروائیوں میں حصہ لیا۔ محاذ پر اسی قسم کے حالات تھے کہ جب ایک مسجد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، ان کو شدید چوٹیں آئیں۔ اس واقعے کے بعد بعض دوسری اہم شخصیات بھی قاتلانہ حملے کا شکار ہوئیں۔ ہم نے ایک ہی وقت میں 72 اہم حکومتی عہدیدار گنوا دیے۔ ان میں سر فہرست شہید بہشتی تھے۔ اس قدر زیادہ خلا پیدا ہو جانے کی بنا پر امام نے انہیں محاذوں پر جانے سے روک دیا۔
فروری 1983 کو ہاشمی رفسنجانی امام کے حکم سے جنگ کے چیف کمانڈر مقرر ہو جاتے ہیں۔
اس زمانے میں محاذ پر امام کے نمائندے آقائے رفسنجانی تھے اور باقی معاملات جنگ کے آخر تک ویسے ہی تھے۔ آقائے خامنائی ملک کے صدر اور دفاعی کاؤنسل کے سربراہ تھے اور اس طرح وہ اپنا کردار جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جنگ کی سربراہی آقائے رفسنجانی کے پاس تھی۔
1984 کے موسم بہار میں ایرانی ایوان نمائندگان کے دوسرے انتخابات کا وقت آن پہنچا۔ پارلیمان کے مشترکہ نتائج بائیں بازو کے حق میں تھے۔ اس کے نتیجے میں میر حسن موسوی، جو سوشلسٹ معاشی پالیسیز کا حامی تھا، اس نے ریاستی معیشت کی تعمیر اور استحکام کو اسی نہج پر چلانا شروع کر دیا۔ صدر، جو کہ قریب سے حکومتی اقدامات پر نظر رکھے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ ان معاشی پالیسیز کے مخالف ہو گئے۔
میں نے وقتی مثال می زدم تو اون سالهای
60 کی دہائی میں جب ملکی معیشت اور معاشی ماہرین افرات زر کی طرف بڑھ رہے تھے، میں نے اس وقت انہیں ایک مثال دی تھی کہ ایک گاڑی ہے جو کسی بھاری چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اور آپ بھی اس کے ہمراہ چلتے ہیں۔ آپ اس کے سٹیرنگ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے راستے پر چلاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ نے گاڑی کو ایک طرف کھڑا کر دیا ہے اور اس بھاری چیز کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے اور راستہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے، تھک جائیں گے اور وزن اٹھانا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا، جبکہ آپ کے پاس گاڑی موجود تھی جس سے آپ نے استفادہ نہیں کیا۔ یہ گاڑی اصل میں نجی سرمایہ کاری ہے۔ یہ باتیں اس زمانے میں کہا کرتا تھا، لیکن اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایک خاص قسم کی فضا بن چکی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ نجی سرمایہ کاری کی طرف بڑھیں۔ امام بھی جس قدر تاکید کرتے تھے کہ عوام کو دے دیں، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں عوام سے مراد نجی شعبہ نہیں ہے۔ یہ لوگ امام کی رائے کو توجیہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ عوام سے مراد نجی شعبہ نہیں بلکہ عوامی خدمت مراد ہے۔ اب یہ کیسے عملی ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ حکومت سارے وسائل اپنے اختیار میں لے اور پھر عوام کی خدمت کرے۔ اس طرح عوام کی باتوں میں سے مطلب نکالتے تھے۔ واضح ہے کہ غلط تھا۔
سید علی خامنائی اور میر حسن موسوی کے مابین اختلافات معاشی پالیسیز کی وجہ سے شدت اختیار کر گئے۔ اس اثنا میں آقا خامنائی موسوی کی حکومت کو برخاست کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور 1984 موسم گرما میں پہلی صدارتی مدت اختتام پذیر ہونے کے قریب سید علی خامنائی نے صدر کے لیے دوبارہ نامزدگی پر عدم دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ اگست 1984 کو امام خمینی کے حکم پر آقا خامنائی نے چوتھے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا اور 16 ملین ووٹوں میں سے 14 ملین ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔
تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم۔
میرا پختہ فیصلہ تھا کہ میں انتخابات میں شرکت نہیں کروں گا، لیکن امام نے مجھے حکم دیا، مجھ سے کہا تمہارے لیے ضروری اور واضح ہے، شرعی حکم اور شرعی ذمہ داری کے تحت امام نے مجھے یہ فریضہ سونپا کہ میں صدارتی انتخابات میں شرکت کروں۔ انتخابات سے پہلے میں نہیں چاہتا تھا کہ امام کی اس بات کو عام کروں تاکہ انتخابات پر اس کے اثرات نہ ہوں، میں چاہتا تھا کہ انتخابات اپنے معمول کے مطابق انجام پائیں۔ لیکن آج آپ ایرانی قوم جان لیں کہ ایک شرعی ذمہ داری ایک فریضہ کے عنوان سے نیز سوائے شرعی ذمہ داری اور فریضے کی ادائیگی کے کسی دوسری نیت کے لیے میں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ میرے حق میں آپ کے ووٹوں کی بھاری اکثریت نے میرے لیے اس عہدے کی سنگینی کو بڑھا دیا ہے۔
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم۔
صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا چیلنج پارلیمان سے منظوری کی خاطر وزیر اعظم کا نام دینا تھا۔ سید علی خامنائی حزب جمہوری اور پارلیمان کے تمام قوانین سے آگاہ تھے، وہ میر حسن موسوی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو ملکی تیل اور معیشت کو اشتراکی نظریات کے مطابق چلانا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے زعم میں ایوان کے نمائندگان اور حزب جمہوری کے مابین فاصلوں کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اس مشکل تاریخی موڑ پر وہ قانونی طور پر حاصل اختیارات کو استعمال کرنے کی اجازت چاہتے تھے، وہ ایسے ہم آہنگی رکھنے والے وزیر اعظم کا نام پیش کرنا چاہتے تھے جو ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔
من در اون برنامه ها که رادیو و تلویزیون میرفتن با مردم مصاحبه میکردن بنده همه این
میں ان پروگراموں کو جن میں یہ لوگ جاتے اور لوگوں کا انٹرویو کرتے تھے، میں ان سارے پروگراموں کو سنا کرتا تھا۔ ایک ایک شہری سے پوچھتے تھے کہ آپ کو صدر سے کیا توقع ہے، جب وہ جواب دیتا کہ مجھے فلاں فلاں توقع ہے تو میرا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا۔ میں سوچتا تھا کہ برائے مہربانی مجھے بات کرنے دیں، نعرے نہ لگائیں۔ میں ان تمام عوامی اظہارات کو جو وہ بیان کرتے تھے توجہ سے سنتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ عوام کی ساری بڑی توقعات اپنے صدر سے ہیں، صدر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مجریہ میں سے وہ واحد شخصیت جسے عوام براہ راست خود منتخب کرتے ہیں، تو پھر ان توقعات کو کون پورا کرے گا؟ عوام جو امن چاہتی ہے، سڑکیں گھر چاہتی ہے، روزگار تجارتی سرگرمیاں اور ملکی پیداوار چاہتی ہے، اسی طرح کی دوسری باتیں جو آپ سب جانتے ہیں اور سن رکھی ہیں، شاید آپ میں سے بعض نے ان باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن یہ سارے کام تو صدر نہیں کرتا، کون ان کاموں کو انجام دیتا ہے؟ یہ وہ کام ہیں جن کی ذمہ داری ملک کا منتخب صدر بعض حکومتی افراد کو سونپ دیتا ہے۔ ملک کے صدر کا سب سے بڑا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ وہ ایک مقتدر، باصلاحیت، نظریاتی اور اہلیت رکھنے والی حکومت کے لیے راہ ہموار کر دے تاکہ وہ ان کاموں کو انجام دے۔
انتخاب ایک دولت قادر، باصلاحیت، مکتبی، توانائی بکار، و آماده برای انجام این مسئولیت ها.
دوسرے صدارتی دور میں انہوں نے عید کے دن تقریر کی اور واضح طور پر کہا کہ وہ وزیراعظم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک برا کام ہے کہ ملک کے صدر اور امام کے بعد مملکت کی دوسری اہم شخصیت اپنی تقریر میں کہیں کہ وہ وزیراعظم تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کام کو نہ کریں۔ لیکن آقائے خامنئی ان باتوں کو اہم نہیں سمجھتے تھے، وہ خود کو امام خمینی پر نثار کر دیتے تھے، وہ اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کی خاطر امام خمینی کا نام استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ چیز خداوند کے ہاں ضائع نہیں ہوتی۔
ایشون نظرش نبود آقای موسوی بشه،
مثال کے طور پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میر حسین موسوی ان کا وزیر اعظم ہو، لیکن جب سنا کہ امام اس بات کو کسی دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، یعنی جب صدر تبدیل نہیں ہوا تو وزیر اعظم کیوں تبدیل ہونا چاہیے، یوں ہی انہیں اندازہ ہوا کہ امام کی رائے ان کی ذاتی رائے سے مختلف ہے، فوراً امام کے مطابق موسوی کو بطور وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ اگرچہ امام کو توقع تھی کہ ان کی طرف سے مخالفت ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔
منتخب صدر اپنے ولی فقیہ کے پابند تھے، لہذا کسی تاخیر اور اعتراض کے بغیر میر حسن موسوی وزیر اعظم بن گیا، اور اس نے بائیں بازو کے اراکین پارلیمان سے اکثریت حاصل کر لی جو اس کی معاشی پالیسی سے متفق تھے۔ موسوی نے بہت جلد آقائے خامنائی کے قریبی لوگوں کے نام وزراء کی فہرست سے نکال دیے۔ اس کے باوجود آقائے خامنائی نے کسی مخالفت یا منفی رائے کا اظہار نہیں کیا۔
اس زمانے میں کہ جب سید علی خامنائی دوبارہ 4 سالہ دور حکومت کے لیے صدر منتخب رہے، یعنی مسلسل 8 سالہ، اس وقت قانونی پیچیدگیاں کچھ ایسی تھیں کہ وزیر اعظم کو اجرائی امور میں صدر کے مقابلے میں بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے، اور صدر کا عہدہ تقریباً نمائشی رہ گیا تھا، اور اس دوران وزیر اعظم میر حسن موسوی صدر جمہوری اسلامی کے ساتھ مناسب ہمکاریاں بھی انجام نہیں دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم نے ایسے افراد جو صدر محترم جناب علی خامنائی کو پسند کرتے تھے، انہیں حکومت سے نکالنا شروع کر دیا، یعنی جو بھی جناب علی خامنائی کا قریبی یا ان کو پسند کرنے والا تصور ہوتا، جیسے پہلے دور حکومت کے وہ وزراء جو صدر محترم کو پسند کرتے تھے وہ ان کے حامی تھے۔ وزیر اعظم میر حسن موسوی نے ان سب کو موجودہ حکومت سے فارغ کر دیا تھا، سوائے میرے، کیونکہ امام خمینی کی تاکید تھی کہ میں وزارت خارجہ میں باقی رہوں، ورنہ اگر یہ تاکید نہ ہوتی تو میں بھی نکال دیا گیا ہوتا۔ لہٰذا میں وہ واحد حکومتی عہدیدار تھا جو صدر محترم جناب علی خامنائی کا دوست بھی تھا۔
میر حسین موسوی نے ایک ہم آہنگ اور ہم صدا حکومت تشکیل دی جس کا جھکاؤ واضح طور سے بائیں بازو کی طرف تھا، اور پارلیمنٹ سے بھی اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تھا۔ اسی کے ساتھ صدر محترم جناب علی خامنائی نے بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہنے کو جاری رکھا، اور ملک کو اندرونی اختلافات کے نقصانات سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی۔
میر حسین موسیٰ اپنی معاشیتی پالیسیوں میں کامیاب نہیں تھا، وہ ریاستی معیشت پر انحصار کر رہا تھا۔ 3 سال تک اس کی معاشیتی پالیسیاں نیم اشتراکی تھیں، وہ ہر چیز کو قومیانے کے چکر میں سرکاری خزانے پر بوجھ بن رہا تھا۔ وہ معیشت، سیاست، ثقافت اور دوسرے شعبوں کے بارے میں مخصوص نظریے کا حامل تھا۔ یہ مخصوص نظریات باعث بنے کہ وہ انقلابی فکر اور صدر کی نظریاتی رائے سے منحرف ہونے لگا۔ جب بھی وزیر اعظم اور صدر کے مابین اختلاف ہوتا تو یہ صدر سید علی خامنائی تھے جو صبر کرتے اور وسعت قلبی، برداشت اور نظر انداز کرنے سے کام لیتے ہوئے حکومتی معاملات جاری رکھتے۔
1988 کے موسم بہار میں ایوان نمائندگان کے تیسرے انتخابات کے بعد میر حسن موسوی کے ساتھ نئے اختلافات سامنے آئے، اور اس نے اپنے استعفے کے ذریعے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ نئے منتخب ہونے والے پارلیمانی نمائندگان اس کے تجویز کردہ وزراء کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ سید علی خامنائی نے اس کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، اور امام خمینی نے موسوی کے خلاف سخت بیان دیا۔
آپ کے استعفیٰ نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، آپ کم سے کم مجھے یا حکام میں سے کسی کو قبل از وقت مطلع کر دیں۔ کیا آپ کو یہ مستعفی ہونے اور ایک طرف ہونے کا مناسب وقت معلوم ہے؟ جبکہ اس وقت الہی اقدار کی محافظ قوم اپنے بچوں کو بقائے دین کے لیے قربانگاہ میں بھیج رہی ہے۔ آپ کو اپنا فرض اسلام اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر انجام دینا چاہیے۔ بعض وزیروں کے ساتھ آپ کی مخاصمت کے باوجود ان کی جانب سے رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی تاکہ آپ پہلے کی طرح اپنا کام جاری رکھیں۔ نیز یہ پارلیمان کا قانونی حق ہے کہ وہ کسی بھی اہل اور باصلاحیت وزیر پر اعتماد کا اظہار کرے۔
امام خمینی کے اس بیان کے بعد وزیر اعظم نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔
اس عرصے میں ہم نے وزیر اعظم کے انحرافات پر آقا خامنئی کی طرف سے زبردست صبر و تحمل کا مظاہرہ دیکھا۔ یہ چیز ان کے لیے کڑا امتحان تھی۔ شاید یہی امتحان تھا کہ جو باعث بنے امام خمینی نے اپنے بعد آقا خامنئی کی رہبریت پر زور دیا۔ امام خمینی اپنی اس تاکید سے مجلس خبرگان کے نمائندوں کو بھی آگاہ کرتے رہے تھے۔ یہ چیزیں سبب بنی کہ انہوں نے امام خمینی کے بعد آقا خامنئی کو رہبری کے لیے منتخب کیا۔ یہ سب کچھ وزیر اعظم کی سرکشی اور عدم تعاون پر صبر کرنے اور نظام کو باقی رکھنے کی کوشش کرنے کی بنیاد پر ہوا۔
اپنے صدارتی دور میں سید علی خامنئی نے خارجہ اور سفارتی امور پر خاصی توجہ دی۔ اس کا اظہار ان کے مسلمان، عربی، مشرقی اور مغربی ممالک کے دورہ جات میں ہوا۔ خرم شہر کی فتح کے بعد عرب ممالک میں سب سے پہلا سفر شام کا تھا۔ اسد نے شام سے گزرنے والی عراقی تیل کی پائپ لائن بند کر دی، جس نے باس پارٹی کی معیشت کو نمایاں نقصان پہنچایا۔ آہستہ آہستہ تہران اور دمشق کے مابین تعلقات میں بہتری آئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ The highlights: The President of the Islamic Republic of Iran held talks in Islamabad today.
14 جنوری 1985 کو صدارت کی دوسری میعاد کے دوران سید علی خامنئی نے پاکستان کا دورہ کیا اور خاص طور سے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور گئے۔ سڑکیں استقبال کرنے والوں سے یوں بھری ہوئی تھیں کہ انہیں کنٹرول کرنا پولیس اور فوج کے بس میں نہ تھا۔ استقبالیہ تقریب انتظامی اداروں کے قابو سے باہر ہو گئی۔ لوگ 15 کلومیٹر لمبے راستے پر موجود تھے۔ قریب تھا کہ عوام ایرانی وفد کو لے جانے والی گاڑی کو ہاتھوں پر اٹھا لیں۔ لوگوں نے امام خمینی اور سید علی خامنئی کی تصویر عقیدت اور پرجوش انداز سے اٹھا رکھی تھیں۔
اپنے صدارتی دور میں جب میں پاکستان گیا، وہاں ایسا والہانہ استقبال ہوا جس کے باعث امریکی صدر ریگن کا میرے بعد طے شدہ دورہ پاکستان اس کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا اس استقبال کے بعد پاکستان جانا ہماری تذلیل ہے۔ وہ پریشان تھے کہ یہ پاکستانی کس طرح ایک ایرانی صدر کے استقبال کی خاطر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جبکہ اگر وہ آتا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس نے اپنی ذلت محسوس کی۔
افریقی بر اعظم ایرانی صدر کے بیرونی سفر میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ سید علی خامنئی نے افریقہ میں موزمبیک، تنزانیہ، انگولا اور زمبابوے کا دورہ کیا۔ آقا خامنئی کے لیے افریقہ کا دورہ اسلامی انقلاب اور اس کے اصولوں کو بیان کرنے کا اہم موقع تھا۔ نیز امریکی اور یورپی استعماری نظاموں کے خلاف اپنے اتحادی بنانے اور انہیں اس مقابلے میں شامل کرنے کا وقت تھا۔ یہ خامنئی کی خارجہ پالیسی تھی جس کو انہوں نے 6 ستمبر 1986 کو زمبابوے کے شہر ہرارے میں غیر جانبدارانہ تحریک کے اجلاس میں خطاب کے دوران واضح کیا۔
آقای رئیس،
رؤسای محترم جمهور و دولت ها،
جناب صدر، مختلف ممالک کے محترم صدور، نمائندہ وفود اور معزز حاضرین، آئیں کچھ دیر کے لیے اس بڑی اور پریشان حال دنیا کو دیکھیں، اپنے حالات، مقامی مسائل اور وقتی مشکلات سے بالاتر ہو کر دیکھیں۔ ایک جملے میں اصل مشکل یہ ہے کہ دنیا نے استعماری نظام کو تسلیم کر لیا ہے۔
اٹھارہ فروری 1989 کو ایرانی صدر نے مشرقی یورپ کی بعض کمیونسٹ ریاستوں کا دورہ کیا، بالخصوص رومانیا اور یوگوسلاویا گئے۔ اسی طرح بوسنیا اور ہرزیگووینا کا بھی دورہ کیا۔ انیس سو نواسی مئی کے مہینے میں آقائے خامنائی نے اپنے ایشیا کے سفر میں شمالی کوریا کا دورہ کیا۔
انقلاب اسلامی ایران ایک پدیده عظیم،
ایران کا اسلامی انقلاب بہت ساری جہاد کے ہمراہ ایک عظیم قوت کا مظہر ہے۔ ایک طرف ایرانی عوام نے خطے میں امریکی سامراج کی حامی طاقتور ترین حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ خالی ہاتھ ٹینکوں اور توپوں کے مقابلے میں ڈٹ گئی،
و بالاخره اون رژیم را
آخر کار اس حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ امریکہ جیسے ملک خود کو یہ حق کیوں کر دیتے ہیں کہ اپنی سرحدوں سے میلوں دور خلیج فارس کے علاقے میں یا شمالی کوریا کے جزیرے میں اپنی عسکری افواج کو اتاریں؟ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ اور کسی بھی دوسرے ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نیز ہم آزادی اور قومی اتحاد پر مبنی کوریا فیڈریشن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔
General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Hojat al-Islam Sayyid Ali Khamenei, and to invite him to address the Assembly.
وہ جگہ جو زیادہ پرمعنی اور جہاں زیادہ واضح بات ہو سکتی تھی، نیو یارک تھی، خاص طور پر اقوام متحدہ۔
درودی سپاسگزارانہ،
اے خدا، میری اور میری قوم کی جانب سے عظیم انبیاء، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ ہمارے انقلاب نے ثابت کر دیا ہے کہ عالمی استعماری طاقتوں کی مداخلت کے راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے اور ان کی بدماشی کو سنجیدہ نہ لیا جائے، انہیں اہمیت نہ دی جائے۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہر مادی طاقت سے بالاتر طاقت و اقتدار پر یقین رکھتے ہوں، یعنی خدا پر۔
خدا را۔
21 جولائی کو ریڈیو سے امام خمینی کا خط نشر ہوا، جس میں اقوام متحدہ کی قرارداد 598 کو تسلیم کر لیا گیا، جس کے تحت ایران اور حزب باس عراق کے درمیان فوری جنگ بندی کا اعلان تھا۔
روند حرکت جبہہ
جنگی محاذوں پر جانا اسی شوق، چستی اور طاقت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ ہماری تازہ دم اور طاقت پر افواج تیار ہیں کہ اگر دشمن ہمیں دھوکہ دینے کا سوچے تو بر وقت اور برق رفتاری کے ساتھ اس کو جواب دے سکیں۔ یہ امام سجاد بریگیڈ اور قمر بنی ہاشم بٹالین ہے۔
ایک طویل وقفے کے بعد جو امام خمینی کے حکم پر کئی سال تک جاری رہا اور اس دوران وہ کبھی محاذ پر نہیں گئے تھے، سید علی خامنائی جنوبی سرحد پر اور مجاہدین کے درمیان جاتے ہیں۔ ایرانیوں کی جانب سے جنگ بندی قبول کر لینے کے 3 دن بعد باسیوں نے ایلام اور کرمانشاہ پر ایک بڑا حملہ شروع کیا۔ پھر 2 دن بعد مجاہدین خلق کی فوجیں باسی توپ خانے کی مدد سے ایرانی سرزمین میں پیش قدمی کرتی ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد اور کرند پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر فوج، سپاہ، بسیج اور تمام قبائل متحد ہو کر مقابلہ کرتے ہیں، ایک دفاعی جنگ جو مرساد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سید علی خامنائی براہ راست اس حملے کی نگرانی کر رہے تھے۔ مساجد کے آئمہ جماعت کو محاذ پر بلایا گیا اور انہیں باسیوں اور ان کے اتحادیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ ایرانی سرحدوں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ 21 اگست کو باسیوں نے بھی جنگ بندی تسلیم کر لی، جنگ ختم ہو گئی۔
میں جب بھی اس جنگ، راہ شہادت اور عزت و خون کے راستے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے گا اور ہم یوں ہی رہ جائیں گے اور پھر بعد میں مثال کے طور پر کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائیں تو ہمیں کیا نیکی حاصل ہوگی؟ خدا گواہ ہے کہ اس بات کے تصور سے اس قدر زیادہ میرے دل پر بوجھ ہو جاتا ہے اور آرزو کرتا ہوں یہ وہ دعا ہے جو میرے دل سے نکلتی ہے، اے کاش ہماری موت بھی آپ کے بچوں جیسی ہوتی۔
23 اپریل 1989 کو امام خمینی صدر محترم آقائے خامنائی کے نام ایک خط لکھتے ہیں جس میں آئینی ترمیم کا کہتے ہیں۔ اس میں امام ان عناوین کا ذکر کرتے ہیں جن میں ترمیم ضروری ہے۔ زیادہ نمایاں شق نمبر 107 تھی جو رہبر منتخب کرنے کی خصوصیات اور شرائط سے متعلق ہے۔ صرف 1 مہینے بعد یعنی 24 مئی 1989 کو امام خمینی جماران ہسپتال منتقل ہو گئے، جہاں صرف 11 دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ 3 جون 1989 صبح 10:22 پر امام خمینی کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ 4 جون صبح 7 بجے وفات کی خبر نشر ہو جاتی ہے۔ چار جون 1989 کو صبح 8:30 نئے رہبر انقلاب کے انتخاب کی خاطر مجلس خبرگان رہبری کا باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے۔
ہمارے لیے مشکل ہے کہ اس اجلاس کی کاروائی شروع کریں جس وقت ہم اپنے رہبر کو دنیا سے الوداع کہہ رہے ہیں۔
صدر محترم سید علی خامنائی نے امام کی تحریر کردہ وصیت کو 2.5 گھنٹے میں پڑھا۔
آقائے خامنائی نے فرمایا، جب میں مجلس خبرگان میں امام کا وصیت نامہ پڑھ رہا تھا، میری توجہ شورا رہبری کی طرف تھی، یعنی فردی رہبری کے بجائے اب شورائی رہبری ہونی چاہیے، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھے بھی اس شورا میں ایک رکن کی حیثیت سے منتخب کیا جانا چاہیے۔
امام خمینی کی وفات کو 14 گھنٹے گزرنے کے بعد اور تشییع جنازہ و تدفین سے پہلے 4 جون کی دوپہر میں نئے رہبر اور ولی فقیہ کے انتخابات کے لیے اجلاس کی دوسری نشست شروع ہوئی۔
161 اراکین کی موجودگی کے ساتھ ہمارا اجلاس اہمیت رکھتا ہے، اجلاس کا ایجنڈا بیان کریں۔
اس اجلاس کا ایجنڈا رہبری کے موضوع کا جائزہ لینا اور رہبر کے جانشین کا تعین کرنا ہے۔
اراکین نے نئے رہبر کی خصوصیات اور شرائط پر بات کرنا شروع کی۔ ساری گفتگو دو محور کے گرد گھوم رہی تھی کہ رہبریت کی عملی شکل کیا ہو اور اس کے لیے ضروری شرائط کیا ہونی چاہیے۔ اس اجلاس میں حاضرین اپنے آپ سے یہی دو سوال پوچھ رہے تھے، آئندہ کے رہبر کے لیے مرجیت کی شرط ہے یا صرف اجتہاد کافی ہے؟ امام خمینی کے بعد رہبریت کی شکل انفرادی ہے، یعنی ایک شخص کے ذمے تمام امور ہوں گے، یا شورائی ہے جس میں کچھ رکن مل کر اس ذمہ داری کو نبھائیں گے؟
عوام نے مجلس سے خبرگان کے ایسے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے جو مرجعیت اور رہبری کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کہ اس وقت مرجعیت کے منصب پر فائز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے 10 لوگ مرجعیت کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی آئندہ مرجع بن سکتے ہیں، یعنی وہ مرجعیت کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت مرجع نہیں ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے یہ معنی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
آیت اللہ امینی نے اجلاس کے دوران امام خمینی کا وہ خط پڑھ کر سنایا جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے مجلس خبرگان کے نام لکھا تھا۔
میں ابتدا سے ہی معتقد تھا اور میری تاکید تھی کہ مرجعیت کی شرط ضروری نہیں ہے، بلکہ عادل مجتہد جس کی مجلس خبرگان حمایت کر دے کافی ہے۔
لہٰذا اراکین اس نتیجے پر پہنچے کہ رہبریت کے لیے درجہ اجتہاد کافی ہے۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ اس طرف مڑ گیا کہ رہبریت انفرادی ہو یا شورائی۔
اس وقت یعنی ریفرنڈم تک جو معزز اراکین رہبریت کے انفرادی ہونے کے حامی ہیں کھڑے ہو جائیں۔ 45 اراکین کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا انفرادی شکل کو منظور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شخص رہبر کے بارے میں رائے گیری کی جائے گی۔ میری رائے بھی شورا کے حق میں تھی، لیکن جب اکثریت نے انفرادی ہونے کے حق میں رائے دے دی تو بحث کی گنجائش باقی نہیں رہی۔
اگر آپ غور سے مناظر کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا خامنائی نے انفرادی رہبریت کے حق میں رائے نہیں دی، بلکہ وہ بیٹھے رہے تھے، لیکن اکثریت نے انفرادی رہبریت کو منظور کر لیا تھا۔ اب حاضرین کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی ایک فرد کو امام خمینی کا جانشین منتخب کریں۔ کچھ نے کہا وہ فرد خامنائی ہے، تاکہ سید خامنائی کے بارے میں بحث و گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سید علی خامنائی ڈائس پر آتے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کو قائل کریں کہ ان کا نام پیش نہ کیا جائے۔ ابھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں حوزہ علمیہ کے ممتاز علماء کی بحث و گفتگو ہے۔ آپ جو باتیں سنیں گے اور یہاں استعمال کی جانے والی اصطلاحات خامنائی کے امیدوار نہ بننے کی کوشش اور اس پر ان کے دوستوں کی گفتگو، ان اصطلاحات اور جملوں کو سمجھنا ان افراد کے لیے مشکل ہے جو حوزہ علمیہ اور اس کی ادبیات سے دور ہیں۔ آقا خامنائی نے جو واضح اور سخت الفاظ کہے، انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خون کے آنسو رونا چاہیے کہ مسلمان معاشرے میں جہاں مجھ جیسے شخص کے لیے ایسی بات کی جائے، اس موضوع پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس سے پہلے آقا ہاشمی کی خدمت میں یہ بات کہی تھی، اس سے 2 ہفتے پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا تو میں نے سنجیدگی کے ساتھ انہیں کہا، میں یقینی طور پر اور سختی کے ساتھ اس بات کو قبول نہیں کروں گا۔ علاوہ عظیم، واقعی میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں، اسے میں خود جانتا ہوں اور آپ حضرات بھی آگاہ ہیں۔
آقا خامنائی کے یہ جملے حوزوی اخلاق کا نتیجہ تھے جو حوزہ ہائے علمیہ میں رائج تھا۔ یہ وہ زبان اور انداز تھا جسے صدیوں سے علماء دین نے اپنا رکھا تھا۔ یہ منظر سمجھنا بہت مشکل اور بہت سو کے لیے غیر متعارف ہے۔ آپ کو رہبری کی پیشکش ہو رہی ہو اور آپ نہ یہ کہ اسے قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو قائل کرتے ہیں کہ آپ نے میرے انتخاب میں غلطی کی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے سوائے چند ایک مخصوص لوگوں کے کوئی نہیں سمجھتا، لیکن جب آقا خامنائی جان گئے کہ ان کے انتخاب پر سب نے ایکا کر لیا ہے اور اتفاق رائے پایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بات کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔
تو ملاحظہ کریں کہ میں آئینی طور پر اور بہت سے حضرات کے نزدیک شرعی اعتبار سے بھی حجیت نہیں رکھتا، یعنی میری بات ماننا ضروری نہیں۔ یہ کیسا رہبر ہوگا؟ شرعی اعتبار سے کسی کے لیے رہبر کی بات اسی صورت میں حجیت رکھتی ہے کہ جب وہ اسے فقہ اور امور دین میں صاحب نظر جانتا ہو۔ ابھی اسی اجلاس میں بعض محترم اراکین نے بات کی ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں صاحب نظر اور صاحب رائے نہیں ہوں۔
دوسرے حصے میں آقا خامنائی کی گفتگو کا ترجمہ اور خلاصہ ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے کہ میں رہبریت کو قبول کرنے میں ذرہ بھر بھی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اگر میں اسے قبول کرتا ہوں تو پھر اس میں کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو۔ یہ وہ چیز ہے جسے آقا خامنائی چاہتے تھے، یہی وہ بات تھی جسے اجلاس میں شریک تمام افراد سمجھ رہے تھے۔
مثال کے طور پر آقا آزری، جنہوں نے اس نشست میں پہلی مرتبہ میرا نام لیا ہے، اگر میں انہیں کوئی حکم دوں تو کیا وہ اطاعت کریں گے؟
جی ہاں کریں گے۔
یقینی طور پر اطاعت نہیں کریں گے۔
جب آپ رہبر منتخب ہو جائیں گے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور ہمیں مرجع تقلید کی ضرورت نہیں۔ امام نے آپ کو صاحب رائے تشخیص دیا اور اب وہ چلے گئے ہیں۔
نہیں، رہبر بننے کے بعد والی بات نہیں، ہرگز نہیں۔
بات واضح ہے کہ ہم بطور مرجع آپ کی تقلید نہیں کرنا چاہتے۔
تقلید کی بات نہیں، حکم کی بات ہے۔ بہرحال میں مخالف ہوں، میں انفرادی اور شورائی صحت متعلق بحث میں آنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال نہیں تھا کہ انفرادی کے حق میں رائے آ جائے۔
رفسن جانی نے آقا خامنائی سے گزارش کی کہ آپ اپنی نشست پر تشریف لے جائیں، اور اراکین مجلس خبرگان سے درخواست کی کہ آیت اللہ خامنائی کی رہبریت پر اپنی رائے دیں۔
جو اراکین حق میں ہیں کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے رہیں بہتر ہے، گن لیں، ضروری ہے کہ عدد واضح ہو۔ مجھ سمیت ان کے حق میں رائے ہے، دو تہائی سے کچھ زیادہ ہے۔
جب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ رہبر بن گئے ہیں، غم کی وجہ سے اپنے سر کو ہلائیں گے اور کسی خوشی یا آسانی کا خیال نہیں کریں گے۔ یہی وہ فرق ہے ایسے لوگوں کے درمیان کہ ایک کسی منصوبے کے پیچھے ہے اور ایک عزت و آبرو چاہتا ہے۔ چار جون 1989 دوپہر 3 بجے کے قریب علی بن جواد حسینی خامنائی خراسانی اسلامی جمہوریہ ایران اور انقلاب کے نئے رہبر بن گئے، اور ہر اس شخص کے رہبر بن گئے جو ولایت فقیہ پر ایمان رکھتا ہے۔ رہبر منتخب ہونے کی رات ایرانی حکومت اور انقلاب نے 37 سالہ چھوٹے خمینی کو پا لیا، کیونکہ سید علی خامنائی روح اللہ خمینی سے 37 سال چھوٹے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ رہبر منتخب ہونے کے دن وہ 50 برس کے تھے، 50 سال جس میں وہ اپنے استاد کی شبیہ رہے ہیں۔ خامنائی افکار اور تہذیب کی ایسی آمیزش ہیں جس کے تانے بانے ان کی پیدائش سے پہلے ہی بنے جا چکے تھے، اس زمانے سے جب وہ اپنے مکی، عاملی، ترک اور آزری اجداد کے سلب میں تھے، یہاں تک کہ مشہد میں 1960 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ان گزرنے والے 50 سالوں میں خامنائی نے زندگی کی سختیوں کو دو پروں پر گزارا، وہ فکری گہرائی جو انہیں وراثت میں ملی تھی اور پھر اس میں انہوں نے اضافہ کیا. وہ ان علماء میں سے نہیں ہیں جو حوزہ علمیہ میں داخل ہوں اور پھر اسے کبھی نہ چھوڑیں، بلکہ وہ ایسے فقی ہیں جنہوں نے اپنی پر ماجرا زندگی میں ایسے تجربات حاصل کیے ہیں جن کی مثال حوزہ علمیہ میں کم ہی ملتی ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے زمانے سے آگاہ اور عوام کے دلوں میں بسنے والے ایک فقیہ بن کر ابھرے، تقریر کی، مساجد، امام بارگاہوں اور گھروں میں تبلیغ کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. انہیں شکنجہ کیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا اور آخر کار کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، اسلحہ اٹھایا اور منبر نماز جمعہ کے خطیب بنے، یونیورسٹیوں کے اندر اور باہر گفتگو کی قوم پرستوں، کمیونسٹوں، بائیں بازو والوں اور حتیٰ اسلام پسندوں کے ساتھ نشستیں کیں. اپنے تنظیمی تجربے کو اپنے ایک رکن اور پھر ایک سربراہ کے عنوان سے حاصل کیا، یہاں تک کہ پھر ایک دن خود ہی اعلیٰ اہداف کی خاطر اپنی تنظیم کو ختم کر دیا. ملکی صدر کے عنوان سے حکومتی حلقوں میں داخل ہوئے اور قریب سے ہر چیز کو دیکھا، پھر دنیا کا سفر کیا تاکہ داستان انقلاب کو اپنی زبانی بیان کریں. اپنے اجتہاد کے ساتھ دنیا اور دین کے علوم کا امتزاج قائم کیا تاکہ ان خصوصیات کے ساتھ بے مثال شیعہ حوزوی تاریخ بلکہ اسلام کی سیاسی تاریخ رقم کریں. ان کی زندگی کے تمام سال جرأت کی داستانوں اور جستجو کی لگن سے پر ہیں. یہ تاریخ کے 50 سال ہیں، ایسی تاریخ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ایسے مرد کی تاریخ جس نے تاریخ لکھی ہے اور لکھتا جا رہا ہے.